أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حلول ماہ مبارک شوال و عید سعید فطر تمام پیروان قرآن و تمام مومنین و مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے اعمال و عبادات کو قبول فرمائے، اور یہ عید سعید، عید برکت، خداوند تعالی انشاءاللہ اسے تمام اہل اسلام کے لیے خداوند تعالی باعث برکت و مغفرت قرار دے انشاءاللہ۔ حکومت اسلامی در قرآن کریم موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے، اور جس میں بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو بعنوان منشور ہدایت مقرر کیا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ حکومت دینی در قرآن کریم، خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو منشور ہدایت مقرر کیا ہے انسان کے لیے، تمام بشریت کے لیے، اور اس نظام ہدایت کا مرکز و محور حکومت الہی کو قرار دیا ہے کہ یہ نظام ہدایت حکومت الہی کے قیام سے مشروط ہے، چونکہ حکومت مرکز ہے اس نظام ہدایت کا۔ حکومت جو بھی ہو، الہی ہو یا غیر الہی، طاقت و قدرت و اختیارات کا محور ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے، حکومت سے مربوط ہوتا ہے، حکومت کا اختیار ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اور اگر حکومت غیر الہی ہو اور ہدایت الہی ہو، ناممکن ہے کہ انسان کی زندگی کا کنٹرول کسی اور منبع کو دے دیا جائے اور انسان کی ہدایت کا کنٹرول کسی اور منبع کے اختیار میں ہو۔ اس طرح سے عمل ہدایت انجام نہیں پاتا، وہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے عمل ہدایت۔ تاریخ میں یہی مشکل پیدا ہوئی ہے کہ حکومت کا اختیار یا لوگوں کی زندگی کا اختیار حکومتوں کے پاس رہا ہے، اور ہدایت کا اختیار اہل دین کے پاس رہا ہے جن کے پاس حکومتی اختیارات نہیں تھا۔ لوگوں کی زندگیوں میں اختیار نہیں رکھتے تھے، لیکن ہدایت کے اوپر انہوں مامور تھے۔ نتیجتاً یہ عمل ہدایت درست طریقے سے انجام نہیں پا سکا، اور روز بروز از نظر ہدایت بشر گمراہی کی طرف زیادہ جا رہا ہے، جبکہ دین کا کام لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یہ دونوں مرکز ایک نہیں ہو جاتے، مرکز ہدایت و مرکز اختیار حیات بشر۔ نجی طور پر ہم ادارے ہدایت کے قائم کر کے کبھی بھی ہدایت الہی کو نافذ نہیں کر سکتے، نہ کسی بشر کو ہدایت کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ زندگی کے بہت تھوڑے سے حصے میں، 5-10% حصے میں ممکن ہے ہدایت کو اپنا لے، لیکن وہ حصہ جو اس کے اپنے نجی اختیار سے باہر ہے اور حکومت سے مربوط ہے، اس میں اگر چاہے بھی ہدایت پانا نہیں پا سکتا، مجبور ہے۔ مثلاً ایسی حکومتوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں جہاں حکومتی قوانین ہی اس قسم کے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے، جس طرح ابھی روز بروز ہو رہا ہے کہ مغربی ممالک پردہ، خواتین کے لیے پردہ ممنوع قرار دے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح تدریجاً ایک ایک کر کے، حتیٰ ظاہری احکام پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان گھر کے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیوی شوہر کے سامنے پردہ کرے، چونکہ نجی زندگی ہے اس کی، اور جب نامحرم کے سامنے جائے تو پردہ ممنوع ہے اس کے لیے۔ الٹ دین کے، دین میں ہے کہ اگر شوہر سے نہ کرے پردہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نامحرم کے سامنے پردہ کرے، لیکن حکومت نے اس کو شوہر کے سامنے پردے کی اجازت دے رکھی ہے، نامحرم کے سامنے پردہ ممنوع قرار دیا ہے، یا تعلیمی نظام ہے، یا انسان کی زندگی کا اکثر اجتماعی حصہ جو خود انسان کے اختیار سے باہر ہے وہ حکومتوں کے اختیار میں ہے۔ چونکہ انسانی حیات اکثر حصہ اس کا حکومتی کنٹرول میں ہے، لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی بشر کی ہدایت کے لیے حکومت الہی کے اختیار میں قرار دیا ہے نظام ہدایت۔ لیکن تدریجاً اس فکر سے اور فہم دین سے لوگ محروم ہوئے، اور تدریجاً دور ہوتے ہوتے آج ایسے حالت میں جا پہنچے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے بھی یہ تصویر غائب ہو چکی ہے کہ نظام ہدایت الہی بغیر حکومت کے قیام کے، حکومت الہی کے قیام کے ناممکن ہے۔ اور اس کے برعکس مراکز ہدایت اپنے پیروکاروں کو یا دینداروں کو مائل کرنے میں مصروف ہیں کہ غیر الہی حکومتوں کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی کو سازگار و ہموار کر سکیں۔ ساری توانائیاں اس موضوع پر خرچ ہو رہی ہیں، ساری کوششیں علمی و عملی اس موضوع پر صرف ہو رہی ہیں کہ کس طرح ہم غیر الہی نظاموں کے ساتھ مسلمانوں کو ہم آہنگ کر سکیں، و کس طرح غیر مسلمان ممالک کے اندر غیر مسلمان حکومتیں و غیر الہی حکومتیں کیسے قائم کی جائیں۔ اس وقت دینی مراکز و ہدایت کے مراکز کا علمی کاوش و علمی جہد و اجتہاد اس معنی میں زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ حکومت الہی کا حکم خدا نے تمام انبیاء کو دیا ہے، از نظر قرآن واجب ہے حکومت الہی قائم کرنا، چونکہ اس پر دار و مدار ہے باقی سب ہدایت کا۔ قرآن نے نمونے پیش کیے ہیں سابقہ انبیاء کے و امتوں کے، جنہوں نے نظام الہی و حکومت الہی قائم کیا ہے، استوار کیا ہے۔ اور اسی طرح مخاطبین قرآن کو یہ متوجہ کیا ہے کہ یہ ان کا اہم فریضہ ہے، لہٰذا جتنے واقعات سابقہ انبیاء کے و امتوں کے ہیں وہ رسول اللہ کو حکم ہے کہ قل، اے رسول آپ بتائیں، یہ آگاہ کریں اپنی امت کو ان سابقہ امتوں کے طریقوں سے اور انبیاء کے طریقوں سے، تاکہ یہ آشنا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی کوششوں سے ان کو آگاہ کریں، حضرت نوح کی کوششوں سے ان کو آگاہ کریں، حضرت ابراہیم کی کوششوں سے آگاہ کریں۔ غیر الہی حکومتوں سے منع کیا گیا ہے کہ طاغوتی نظام آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان ہدایت کے قابل اس وقت ہوتا ہے جب طاغوت کا انکار کرے، انکار طاغوت کے بغیر ممکن نہیں ہے ہدایت پائے انسان۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ ایک فصل دیگر جو قرآن کریم نے اس موضوع میں منعقد کی ہے وہ مفصل اس کو بیان کیا ہے، اور اس پر غور کرنے سے ہی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بغیر حکومت الہی کے ہدایت ناممکن ہے و مقصد خلقت ناممکن ہے۔ وہ ہے دین کی ساخت، دین کی بناوٹ۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دین کو تدوین کیا ہے، مرتب کیا ہے، تنظیم کیا ہے دین کو، اس کے ڈھانچے میں یا اس کے ساختار میں جب انسان غور کرتا ہے تو دین اپنی ماہیت میں، اپنی ذات میں، اپنے اندر ایک نظام و حکومت رکھتا ہے۔ یعنی حکومت الہی دین کی ذات میں موجود ہے، دین کی ساختار میں، ساخت میں موجود ہے، یا یوں کہیں کہ ماہیت دین ماہیت حکومتی ہے۔ ماہیت دین اس طرح سے نہیں ہے جس طرح خانقاہیت نے دین کو پیش کیا ہے، یعنی ماہیت دین روحبانیتی ماہیت ہو دین کی، ماہیت سے مراد یعنی ذات، دین کی شخصیت، دین کی ذات۔ جس طرح انسان کی ایک شخصیت ہے اسی طرح امت کی بھی شخصیت ہے، اسی طرح دین کی بھی ایک شخصیت ہے، ایک پہچان ہے دین کی۔ اگر ہم دین کی خصوصیات، دین کے خصائل، دین کے وہ اوصاف کو غور کریں، دین کی ذات کو اگر ہم دقت سے پڑھیں، دین کی ذات کے اندر حکومت و حکومت الہی و نظام الہی خابیدہ ہے، وہ موجود ہے، لیکن دین شناسوں نے دین کو بالکل الٹ سمجھا ہے، روحبانیت کے مزاج کے ساتھ سمجھا ہے، جبکہ دین کا مزاج سرے سے روحبانی نہیں ہے، اور دین کا نعرہ بھی ہے کہ لا روحبانیت فی الاسلام، رسول اللہ کا فرمانا ہے لا روحبانیت فی الاسلام، روحبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر، روحبانیت یعنی ترک زندگی، اور ایسی معنویت جو زندگی سے دور ہو، حیات سے دور ہو، جو حیاتی اور زندگی کے تقاضوں کو چھوڑ کر اور معاشرتی تقاضوں کو چھوڑ کر، سماجی تقاضوں کو چھوڑ کر جو معنویت اپنائی جائے، یہ دینی معنویت نہیں ہے. البتہ ایسے مراکز و دین ہیں، ایسے مذاہب ہیں جن کے اندر اس قسم کی معنویت کا تصور ہے، جس طرح سے ہندو اور بدھ مذاہب کی ماہیت میں روحانیت ہے، معنویت ہے، اور غیر اجتماعی معنویت و غیر فعال معنویت، بے این معنی کہ جتنا آپ زندگی سے دور ہوں گے، اجتماعی زندگی سے دور ہوں گے، اتنی معنویت آپ کے اندر زیادہ ہوگی، اور جتنا زندگی کے قریب تر ہوں گے یا آپ جتنا زندگی میں زیادہ فعال ہوں گے، اتنا معنویت سے دور ہوں گے آپ. یہ روحانیت ہے. مسیحیت کے اندر بھی روحانیت تھی نہیں، لیکن تحریف کر کے مبلغین و علماء مسیحیت نے مسیحیت کو بھی روحانیت مزاج مذہب بنا دیا گیا ہے. اسلام ذاتاً مبرہ ہے روحانیت سے، روحانیت اسلام جہاد قرار دیا گیا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ دوسرے چلے کاٹتے ہیں اور ترک زندگی کرتے ہیں اور اس طرح اعلیٰ مقامات تک پہنچتے ہیں اور صاحب کرامت ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کس طرح سے ان مقامات تک پہنچے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ روحانیت اسلام جہاد میں ہے، آپ راہ خدا میں جہاد کریں، یہ معنویت اسلام ہے. اگر اسلام کی ذات کو دیکھا جائے، مزاج کو دیکھا جائے، مکمل طور پر اس چیز سے ہٹ کر ہے جو آج اسلام میں ڈال دی گئی ہیں یا جن عنوان سے اسلام کو متعارف کروایا گیا ہے، یعنی ایسی معنویت، غیر فعال معنویت، غار نشینی، چلہ نشینی، خانہ نشینی، اور معاشرتی فعالیت سے دوری، ذمہ داریوں سے دوری اور فرائض کو ترک کرنا، اس کو قرآن معنویت کی ضد کہتا ہے، معنویت کے الٹ کہتا ہے. یہ نہ معنویت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو غور سے ہم دیکھیں تو الٹ ہے معنویت کے. یہ روحانیت کہہ سکتے ہیں لیکن معنویت نہیں ہے. جیسے سادھو بننا، مثلا ہندوؤں کا جو معنوی شخصیت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہی کہ معنویت بھی نہیں ہے، حتیٰ یہ چیزیں جو معنویت کے نام سے مشہور ہیں، یہ معنویت بھی نہیں ہے، یہ انسان کی روح کی طاقت ہیں. معنویت ایمان سے حاصل ہوتی ہے. انسان کے دو پہلو ہیں، جسم ہے و روح ہے. باڈی بلڈرز، کھلاڑی یا پہلوان طبقے، ریسلرز، ان کے اگر جسم دیکھیں تو بہت ہی پختہ جسم ہیں، انہوں نے ساری عمر جم خانوں میں اور ایکسرسائز کے کلبوں میں گزاری ہے اور اپنے مسل بنا لیے ہیں، جسم کو انتہائی طاقتور کر دیا ہے. لہٰذا یہ بھاری سامان اٹھاتے ہیں، بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں، بہت جسمانی قوت کے لحاظ سے عام معمولی آدمی کی نسبت کئی گنا زیادہ طاقت جسمانی رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے جسمانی ایکسرسائز کر کے اپنے مسلز کو مضبوط کر لیا ہے، کہ ہر اس وقت دنیا میں عام ہیں، یہ ایک قسم کا پروفیشن بن چکا ہے باڈی بلڈنگ. اسی طرح سے باڈی بلڈنگ کی طرح انسان کی روح بلڈنگ بھی ہے. انسان کی معنویت، جس کو معنویت کا نام دیا جاتا ہے، عیناً باڈی بلڈنگ کی طرح ہے. سول بلڈنگ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک ریسلر جم خانے میں جاتا ہے اور بھاری وزن اٹھاتا ہے، ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مسل اپنے مضبوط کر لیتا ہے، اور عام آدمی کی نسبت اس کے بدن میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے، لہٰذا بدنی طاقت سے مربوط سارے کام کر لیتا ہے اور حیرتناک کام کرتا ہے. مثلاً آئے دن ٹی وی میں دکھاتے رہتے ہیں ایسے عجوبے، کہ ایک آدمی مثلا پورا ٹرالا لوڈڈ کھینچ لیتا ہے ایک ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے، بحری جہاز کو مثلا کھینچ لیتا ہے، اتنی طاقت ہے، ہاتھی جتنی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح بھی ہے، انسان کی روح کو بھی اگر ایکسرسائز کروائی جائے، مشقیں کروائی جائیں تو وہ اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے، ہاں انسان کافر ہو یا مومن ہو، اس سے ایمان کا معنویت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریسلر جو ہیں یہ بہت اعلیٰ عرفانی شخصیات ہیں، چونکہ ان کے جسم بہت موٹے ہیں، جسمانی طاقت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی طاقت ان کی ایکسرسائز اور کھانے کا نتیجہ ہے، غذا زیادہ کھا، یہ ایکسرسائز زیادہ کی ہے انہوں نے، ایمان نہیں اس سے ثابت ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کی روح قوی ہو جائے، مثلا روح کی اس میں روح میں طاقت آ جائے اس کے، اور کچھ ایسے کام کرے انوکھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ روح چونکہ روح کافروں میں بھی ہے، روح منافقوں میں بھی ہے، روح مسلمانوں میں بھی ہے، روح مومن میں بھی ہے، روح غیر مومن میں بھی ہے، روح انسان ہے، جہاں انسان ہے اس میں روح ہے۔ اگر اپنی روح کو مضبوط کر لے ایک انسان، خوب اس کے اندر وہ طاقت آ جائے گی، جس طرح کوئی اپنا حافظہ مضبوط کر لے، کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر اس کی میموری زیادہ ہے، حافظہ اس نے قوی ہے، وہ پوری دنیا کے ٹیلی فون نمبر یاد کر لے، تو یہ کرامت نہیں سمجھا جائے گا، اصل معنویت نہیں ہے یہ۔ لہذا یہ جو سادھو پن ہے یہ معنویت کے زمرے میں نہیں آتا، اگرچہ جو کچھ طاقت ان کے اندر روح کی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ روحانیت ہے، معنویت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، قرب خدا نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو جس کے نام پر مسلمان اس راہ کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں، کہ چلے کاٹنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی انسان کو۔ معنویت ایک الگ چیز ہے، معنویت قرب خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، معنویت انسان کا ذات خدا سے فاصلہ ہے، اور معنویت کا مطلب یعنی انسان کمال سے متصف ہو، کمالات انسان کی ذات میں آ جائیں، نہ کہ طاقت آ جائے۔ طاقت اور کمال میں فرق ہے، بعض اوقات کمال نہیں ہوتا، طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر مثال دی ہے کہ ایک انسان جسمانی طور پر بہت طاقتور ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمال موجود نہیں ہے، صرف جسمانی طاقت ہے، ایک ہاتھی جتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح روح کے اندر طاقت آ جاتی ہے لیکن کمال نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے کمال۔ کمال سے معنویت آتی ہے کہ انسان سے جب نقائص دور ہوں، جب انسان میں رذائل وہ صفات ان سے پاک ہو جائے، اور ان کی جگہ پر معنوی ان کی جگہ پر کمال، صفات کمال انسان کے اندر آ جائیں، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ وہ جو انبیاء میں، ائمہ اطہار و اولیاء اللہ میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ جو چیز آج معنویت کے نام سے متعارف ہو رہی ہے، اور کافی متعارف بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، چونکہ پاکستان ہرج و مرج کا شکار ہے، اور اس ہرج و مرج کی وجہ سے تمام معاملات درہم برہم ہیں، یا کھیلوں کا نظام درہم برہم ہے پاکستان میں۔ اب کھیل نہ سکولوں میں کھیل ہیں، نہ کالجوں میں کھیل ہیں، تعلیمی اداروں میں ہیں، نہ قومی کھیل ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، ہر چیز اپنے معمول سے ہٹ کر درہم برہم ہو گئی ہے۔ لیکن باقی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں جہاں کسی قدر سکون ہے یا امن ہے، وہ لوگ اس وقت معنویت کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، حتیٰ مغربی ممالک، یورپی ممالک اس وقت معنویت کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، جس کا ایک مظاہرہ آپ کسی ٹی وی چینلز پر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فاسد ٹی وی چینل ہیں ان کے اندر معنویت کا ایک پروگرام ضرور ہوتا ہے، دن بھر گانے، ڈانس، وایات، فحاشی، بے دینی، عریانیت، شہوت انگیزی، شہوت رانی، لیکن اسی چینل پر ایک معنویت کا پروگرام ضرور ہوگا۔ آپ اگر نوٹ کریں، جتنی بھی ٹی وی چینل ہیں، خواہ وہ ہمارے داخلی ہیں یا بیرونی ہیں، سب کے اندر معنویت کا پروگرام ہوگا، ایک یوگا کا پروگرام ہوگا، ایک سادھو آ جائے گا، وہ لوگوں کو آ کر معنوی علاج بتائے گا، معنوی سکون بتائے گا، ذہنی سکون بتائے گا، اور لاکھوں لوگ، عورتیں مرد بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، فاسد ترین لوگ آ کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے معنویت کی تلاش میں ہیں۔ یورپ میں اس وقت بہت شدید رجحان ہے اس معنویت کی طرف، یہ معنویت نہیں ہے، معنویت اس کو نام دیتے ہیں، معنوی امر نہیں ہے یہ، یہ وہی سادھو پن ہے جس جو عرض کیا ہے کہ فساد و فاشا و بے دینی بھی ہے ساتھ، اور یہ نفسیاتی سکون کی تلاش کی وجہ سے وہ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ روحبانیت ایسی معنویت جو عملی زندگی سے کٹ کے حاصل کی جائے، دین اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ چیزیں جو آج معنویت کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں یہ معنویت بھی نہیں ہیں، یہ ایک فریب اندر فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے اندر دھوکہ ہے، معلوم نہیں ہے لوگوں کو تلاش کس کی ہے اور پناہ کس کی لیتے ہیں، غم روزگار سے کوئی چرس پینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھنگ پینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہیروئن پینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی یوگا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور کسی معنویت کے نام پر سہارا لے کے کسی طرح غم روزگار کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ دین مزاجن ایسے نہیں ہے، دین اسلام روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعیت ہے، مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، فعالیت ہے، کوشش ہے، سعی ہے، جد ہے، جہاد ہے، اجتہاد ہے، ان چیزوں کا نام دین ہے۔ لہذا دین کی تعبیرات یہ ہیں دین کے بارے میں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو ذمہ دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، لا دین لمن لا، مثلا فلاں چیز اگر اس میں نہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے اس کا کوئی، مکمل طور پر دین کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر یہ حالت و خصلت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین کو اگر ہم اپنے مزاج سے پہچانیں کہ کم ایسے دین شناس ہیں جو مزاج دین کو سمجھتے ہیں، دین کی ماہیت و ساخت و ترکیب کو سمجھتے ہیں، دین کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، بہت کم ایسے فقہا و علماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت شہید مطہری ہیں جو دین شناس ہیں، یعنی مزاج دین کو دقیقاً سمجھتے ہیں۔ لہذا شہید مطہری کے سامنے اگر آپ کوئی روایت، کوئی قول، کوئی کسی کا عالم کا، فقیہ کا، مجتہد کا کلام، کسی بزرگ کا کلام پیش کریں تو وہ اس کی تحقیق ضروری نہیں سمجھیں گے کہ میں دیکھوں کہ آیا انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ بات سن کر ہی کہہ دیتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ معروف جملہ دوبارہ مثال دی ہے جو پاکستان میں شعار ہے انقلابی جوانوں کا کہ حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، یہ جملہ ہے عربی کا مشہور، انما العقیدۃ انما الحیات عقیدۃ و جہاد، کہ زندگی عقیدہ اور جہاد کا نام ہے۔ شہید مطہری بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے اور نہ کسی معصوم کا قول ہے، چونکہ یہ روح دین کے خلاف ہے، یہ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے دین کا قول ہو، یہ انما الحیات عقیدۃ و جہاد یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا شہید کہتے بھی ہیں کہ جو مجھے ثابت کر دے یہ حدیث ہے، یہ قول امام حسین ہے، میں اس کو انعام دوں گا۔ اب یہ شخص وہی دعویٰ کر سکتے جو مزاج دین کو سمجھتا ہے، یا مثلا صاحب جواہر، ایک بہت ہی عظیم فقی تشیعوں کے اندر کہ ایسے فقہا بہت بے نظیر ہیں، اگر میں کہوں کہ منفرد ہیں یہ شخصیت تو مبالغہ نہیں ہے، یعنی شیخ طوسی یا اس قسم کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد حسین، یہ فقی صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہیں، صاحب جواہر، جواہر الکلام شیعہ فقہ کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے اتھینٹک کتاب جواہر الکلام ہے، شیعہ فقہ کی بنیادی کتاب، کہ وہ کتاب ہی فقہا پڑھ کے فقی و مجتہد بنتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک اپنے استدلال میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص ولایت فقی کا قائل نہ ہو وہ دین کے ذائقہ اس نے چکھا ہی نہیں ہے، فقہ شریعت کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا، جو ولایت فقی کا قائل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ٹھوس فقی کہہ رہا ہے کہ نا ایسا فقی جو لوگوں نے جس کو فقی بنا دیا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ عالم نہیں ہیں، لوگوں نے ان کو عالم بنا دیا ہے، کہہ کے نام رکھ دیا ان کا عالم، اور آہستہ آہستہ وہ عالم مشہور ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم گئے ایک علاقے میں، ایک مولانا تھے، ان کا ڈرائیور علامہ تھا، جو اصل مولانا صاحب تھے ان کو مولانا کہتے تھے اور ڈرائیور کو سارے علامہ کہتے تھے۔ ڈرائیور وہ تھا جس نے ساری زندگی نہ روزہ رکھا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ آتی تھی اس کو نماز، لیکن وہ مشہور ہو گیا تھا علامہ ڈرائیور۔ خوب ایسے لوگ جن کو لوگ عالم بنا دیتے ہیں وہ نا، یہ وہ شخصیت ہے جو واقعاً دین میں راسخ ہے، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ دین میں راسخ ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن میں دین راسخ ہے، رچ بس گیا ہے، کچھ علم میں رچ بس جاتے ہیں اور کچھ کے اندر علم رچ بس جاتا ہے۔ یہ مرحوم صاحب جواہر، یہ وہ شخصیتیں جن میں علم رچ بس گیا ہے اور جو علم میں رچ بس گئے ہیں۔ لہٰذا یہ فرماتے ہیں کہ جو قائل نہ ہو ولایت فقیہ کا، اس نے چکھا ہی نہیں، اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، وہ سنے سنائی دین پر چل رہا ہے، حقیقتاً اس کو دین سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم مطلب ہے کہ انسان اتنا دین کی بنیادوں کو، معیاروں کو سمجھے، آشنا ہو، مانوس ہو، کہ دین کے مزاج کا اس کو پتہ چل جائے، سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح مصنفین ہیں، ہر مصنف کا ایک مزاج ہے، آپ ایک شعر علامہ اقبال کے وزن پر لکھ کر لے آئیں لیکن مفہوم اقبال کا نہ ہو، اور جو اقبال شناس ہیں وہ آپ کو یقین سے کہہ دے گا یہ نہیں ہے اقبال کا شعر، چونکہ اقبال کی سوچ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اقبال کے فکر سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یا امام خمینی سے ایک جملہ ایسا منسوب کر دے کوئی کہ یہ امام خمینی نے فرمایا ہے، امام خمینی کی سوچ سے ہی وہ مناسبت نہ رکھتا ہو۔ مثلا ایسا جملہ جو عوام کے، ملت کے دوش سے ذمہ داریوں کو اٹھا لیتا ہو، کہ عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا جملہ کوئی علامہ اقبال سے یا امام خمینی سے منسوب کیا جائے، وہ باب یقین جان لے یہ نہیں ہے ان کا، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عوام سے ذمہ داریاں چھینتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ عوام کو ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ بس ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے اپنا، دین کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، قرآن کا ایک اپنا مزاج ہے، مزاج قرآن و دین ذاتاً حکومتی ہیں، یعنی دین کا نقشہ ہی اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ حکومت اس کی ذات میں رکھی گئی ہے، بغیر حکومت کے دین قائم نہیں ہو سکتا، دین نامکمل ہے بغیر حکومت کے، روح دین نکل جاتی ہے اگر دین سے حکومت کو جدا کریں ہم۔ اب ہم ہائیں ایک شعبہ جو قرآن مجید نے دین کے مزاج کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں پھر یہ مزاج دینی کیا بتاتا ہے انسان کو۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہمیں اسلام میں حکومت نظر نہیں آتی، باقی سب کچھ نظر آتا ہے، حکومت نظر نہیں آتی، امام خمینی فرماتے ہیں میں جتنا اسلام پڑھتا ہوں مجھے سوائے حکومت کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اسلام کے ہر جملے میں، ہر حکم میں، فتویٰ میں مجھے حکومت اسلامی نظر آتی، آپ کو کیسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلام دین غلبہ ہے، قرآن مجید نے جس اسلام کو پیش کیا، جس دین کو، چونکہ خدا کی ذات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم غالب ہے، اسماء اللہ حسنہ میں سے غالب ہے، آپ دیکھتے ہیں یا روڈوں پہ تبرکن اسماء اللہ لکھے ہوتے ہیں، اسماء حسنہ، بعض حاجی صاحبان یا تاجر لوگ اپنے برکت کے لیے دکان میں جگہ جگہ اسماء اللہ لکھوا کے تاکہ ان سے برکت آ جاتی ہے، اسماء اللہ خوب زیادہ استعمال ہے۔ آپ ابھی پاکستان میں بعض جگہ سڑکوں پر بورڈ بنا کر ان کو تاکہ پڑھیں گے لوگ، ثواب ہوگا، اس میں خدا ذکر ہے، یہ جو بھی پڑھتا ہے یا اللہ یا رحمان یا فلاں، جو اسماء اللہ حسنہ ہیں، یہ تبرک ہو جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ یہ اسماء اللہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت کے شعبے ہیں، یوں کہیں نظام الہی کے شعبے ہیں اسماء اللہ حسنہ۔ اسماء اللہ تعالیٰ میں سے ایک غلبہ ہے، غالب ہے، خدا کی ذات غالب ہے۔ و قرآن مجید میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ غلبہ خدا کا ہوگا، ورسول کا ہوگا، ہم خدا کے نمائندوں کا اور خدا کے رسولوں کا ہی غلبہ ہوگا۔ دین بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اس دین کی ذات میں غلبہ رکھ دیا ہے، کہ یہ دین غلبہ کی طرف جا رہا ہے، اس کا ذاتی رجحان بسوئے غلبہ ہے، اگر غلبہ نہیں پا سکتا دین، تقاضائی دین پورا نہیں کیا۔ روحبانیت میں غلبہ نہیں ہے، مغلوبیت ہے۔ مثلا آپ علامہ اقبال کو دیکھیں تو اور وہ چیز جو مسلمانوں کی مغلوبیت و محکومی و غلامی ہے، وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں، وہ سجدہ ہے تو علامہ اقبال اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ سجدہ دینی نہیں ہے، جو سجدہ انسان کو غلام بنائے وہ سجدہ جو انسان کو غلبہ عطا کرے وہ سجدہ دینی ہے، وہ قیام، وہ رکوع، وہ قراءت، وہ علم، ہر وہ چیز جو مسلمان کو، امت اسلامیہ کو غلبہ نصیب کرے، عطا کرے، وہ دین ہے، جس سے غلامی، محکومی، شکست، مغلوبیت حاصل ہوتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور دین کچھ لوگ ہیں، انہوں نے محکومی، غلامی، اس سب کو فضیلت ذکر کیا ہے کہ یہ مظلومیت ہے اور اسی کے طفیل جنت جائیں گے ہم، چونکہ دنیا میں ہم مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خار ہیں، یہ ذلت و خاری ہی اللہ کو رحم آئے گا اور خداوند تعالیٰ اسی کے طفیل ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذلیل نہ ہوئے تو نجات مشکل ہے، لیکن دین یہ کہہ رہا ہے کہ نہ، نجات غلبہ کے اندر ہے، دین کی ذات میں خدا نے غلبہ رقم کیا ہے، غلبہ خدا نے ذات دین میں ڈال دیا ہے۔ لہٰذا جو بھی دیندار ہے، جو دین شناس ہے، فقی ہے، مجتہد ہے، اگر وہ پورا دین سمجھ جائے لیکن اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ دین کی ذات میں غلبہ ہے، خوب دین شناس نہیں بنا۔ اگر کوئی طالب علم ہے یا مومن ہے، متدین ہے، دین کا پیروکار ہے، دین اسلام کا، اور غلبہ دینی کو نہیں سمجھ سکا، یہ دین شناس نہیں بنا۔ ابھی غلبہ دین واجبات میں سے بھی ہے، فرائض میں سے ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو باقاعدہ ماموریت عطا کی ہے کہ آپ کا کام فقط لوگوں کو ظاہری چند احکام سکھانا نہیں ہے، آپ کا کام خدا سے مکمل منشور ہدایت کا دریافت کرنا، اس منشور ہدایت کو لوگوں تک ابلاغ کرنا اور اس کو نافذ کرنا اور اس کو تمام دنیا کے اوپر غلبہ عطا کرنا، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ جب تک یہ فریضہ آپ کا پورا نہیں ہوتا، انجام نہیں پاتا، امر رسالت انجام نہیں پایا۔ اور جو رسول نے فرائض ذکر کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذمے فرائض مقرر کیے ہیں، یہ سب فرائض امتوں کے فرائض ہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ اگر انبیاء آئے ہیں، گزر گئے ہیں، اور انبیاء کے فرائض جو انہوں نے راستے شروع کیے تھے وہ تکمیل تک نہیں پہنچے تو اب انبیاء ہی آ کر کریں، نا، یہ امتوں کے فرائض ہیں جو انبیاء نے مقرر کیے ہیں اور ذکر فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام نے دین خدا سے لے لیا ہے، دریافت کیا ہے اور اسے امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور حکومت کے ذریعے اسے نافذ بھی کیا ہے جہاں تک ممکن تھا، لیکن غلبہ دین ابھی تک اس طرح سے قائم نہیں ہوا سوائے ماضی بعید میں، جیسے حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں دین کا غلبہ تھا، یا چند عہد اور قرآن ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کے بعض ادوار میں دین کا غلبہ تھا، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی عہد نظر نہیں آتا دین کے غلبہ کا، جبکہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ کا فریضہ ہے دین کو غلبہ عطا کرنا، اور یہ اتنا اہم مقصد ہے دین کا کہ رسول اللہ نے اس کو شعار بنایا اپنا، رسول اللہ کا شعار یہ تھا غلبہ دین۔ لہذا یہ حدیث ہے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر منقول ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، جو بھول چکے ہیں مسلمان، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، ابھی اس کے قرآنی مستندات عرض کروں گا۔ یہ شعار ہے رسالت کا، رسالت مآب کا، رسول اللہ کا، کہ اسلام برتر ہے، اسلام غالب ہے، اور کوئی چیز اسلام سے بڑھ کر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، اسلام پر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ الاسلام یعلو، یعنی کہا مسلمان یعلو، مسلمین نہیں کہا، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام برتر ہے، اسلام سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، سب سے مافوق اسلام ہے، باقی سب اسلام کے نیچے ہیں، وہ اسلام کے تحت ہیں سب کچھ۔ ہو یہ رسول اللہ کا شعار، رسول اللہ نے اس کا آغاز کیا ہے، جس طرح اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم اردو میں اس کو یہ سمجھیں کہ کام ختم ہو گیا، ہم نے آپ کو کامیابی دے دی۔ انا فتحنا اختتام کا اعلان نہیں ہے، افتتاح ہے، انا فتحنا، ہم نے افتتاح کر دیا ہے آپ کے لیے ایک راستہ، اب یہ کھل گیا ہے، آپ جائیں آگے، آخر تک پہنچائیں اس کو۔ ہم مترجم ہمارے، مفسر ہمارے کیا کہتے ہیں، کام ختم ہو گیا یا رسول، فتح مکہ سے بس آخری فتح کامیابی نصیب ہو گئی، اب آپ مطمئن ہو جائیں. نہ, کام شروع ہوا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. جس طرح سے مثلا اکثر شیعہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ظہور امام سے معاملہ ختم ہو جائے گا, کہانی ختم ہو جائے گی, جبکہ مہدویت آغاز ہے, افتتاح ہے غلبہ دین کا, حاکمیت دین کا افتتاح و آغاز ہے گویا ظہور امام سے. اور ابھی اشارہ ہوگا کہ یہ ظہور بھی غلبہ کا نام ہے, ظہور پردے سے باہر آنا نہیں ہے, ظہور غلبے کا نام ہے, خاص اصطلاح ہے آئیڈیالوجی کی, دین کی اصطلاح ہے ظہور یعنی غلبہ. ابھی قرآن مجید کے بیانات میں اس طرف اشارہ ہوگا. خب بس مفصل ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو جاری رکھیں گے ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی, یہ باعث قرآنی حکومت الہی در دین, چونکہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی, کوشش یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہو جائے. آج آخری شب ہے اور آج سے شوال شروع ہے, لیکن انشاءاللہ اس باعث کو جاری رکھیں گے بعد میں بھی اعلان کر کے کہ کس ترتیب سے ہوگی. سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یعنی وہ راستہ جو آپ کے پاس ہے اس وقت اسلام کا راستہ, یہی سابقہ انبیاء کا راستہ ہے. دین دو نہیں ہے, دین ایک ہی ہے, اس دین کے اوپر شریعتیں مختلف ہیں, گھاٹ مختلف ہیں, دریا ایک ہی جا رہا ہے, ایک دریا پر بنے ہوئے گھاٹ مختلف ہیں. شرعہ گھاٹ کو کہتے ہیں, لکل جعلنا منکم شرعتم و منہاجا, گھاٹ ہم نے ہر نسل کی الگ بنائی ہے, لیکن دین ایک ہے, دریا ایک آ رہا ہے ہدایت کا. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کعبہ تعمیر کریں, مرکزیت قائم کریں, اور حضرت ابراہیم نے وہ مرکز قائم کیا. اور اس مرکزیت, چونکہ حضرت ابراہیم کو خدا نے امامت کا درجہ دیا اور کہا کہ اب تو نے امت سازی کرنی ہے, اور اس امت سازی میں مرکزیت ضروری ہے, لہذا ایک کعبہ ضروری ہے, اللہ کا گھر ضروری ہے جس کے گرد ساری امت اکٹھی ہو. حکم الہی سے حضرت ابراہیم نے یہ کام کر دیا, وہ مرکز جو آج تجارتی مرکز بن گیا ہے, دینی مرکز, امت سازی کا مرکز کعبۃ اللہ اس وقت تجارتی مرکز ہے آل سعود اور باقی تاجروں کے لیے اور کمپنیوں کے لیے, چائنا کے لیے. اسی طرح ہر شعبہ اب کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے. آخر کار خدا سورہ بقرہ آیا 130, 31 اور 32 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ یہ نکالا, وَمَنْ يَرْغَبْ, یعنی یہ تو حضرت ابراہیم کا حکم تھا, معموریت تھی, کام تھا, فرائض تھے جو انہوں نے شروع کیے. آپ لوگوں کا کیا فریضہ ہے, آپ جو ابراہیم کے بعد آنے والی نسلیں ہوں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, ابراہیم کے طریقے سے, ابراہیم کی راہ سے. ملت عربی زبان میں اور اردو میں فرق ہے. اردو زبان میں ملت قوم کو کہتے ہیں, عربی زبان میں ملت مذہب و مسلک کو کہتے ہیں, نظریے کو کہتے ہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, جو ابراہیم کے راستے سے, ابراہیم کے طریقہ کار سے, ابراہیم کے مسلک سے, ابراہیم کے مذہب سے دور ہوگا, یہ بیوقوف ہے, یہ سفیہ ہے. ہم اسے چالاک کہتے ہیں اردو میں, جو ابراہیمی راستہ چھوڑ دے وہ سمجھدار ہے, چالاک ہے, بڑا تیز آدمی ہے, اور جو ابراہیمی کام کرے اسے کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے. قرآن الٹ ہے, قرآن یہ کہتا ہے جو ابراہیمی راہ پر چلے وہ سمجھدار ہے, عقل مند ہے, جو ابراہیمی طریقہ کار چھوڑ دے وہ بیوقوف ہے, وہ صفی ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم کو اللہ نے اپنے رب نے کہا تسلیم ہو جا, ابراہیم نے بلا چوں چرا فرمایا اسلم, تو میں تسلیم ہو گیا ہوں رب عالمین کے سامنے. ووسا بہا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب, حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو و یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی ہے, یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین, خدا نے دین تمہارے لیے مقرر کیا ہے, الدین, فقط دین. اس الف لام کے ساتھ, الف لام کے ساتھ کتاب الکتاب, اور الف لام کے ساتھ الدین, یعنی تمہارے لیے آپشن نہیں ہے عزیزان، توجہ فرمائیں، راہ ابراہیمی چھوڑنا بے وقوفی ہے، کوئی بھی چھوڑ دے۔ اب ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ ہم عموماً نام لے آتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید کی اسی آیت کو عنوان قرار دیا ہم نے کہ خدا نے سفہا سے منع کیا کہ سفہا کو مال نہ دو، سفہا کو رشتہ نہ دو، سفہا سے دوستی نہ کرو، بے وقوفوں سے کوئی لین دین نہ کرو، اپنا دوری اختیار کرو بے وقوفی اور بے وقوفوں سے۔ اور خصوصاً قرآن نے کہا کہ لا تو سفہا اموالکم، اپنا مال سفی کو نہ دو، حتیٰ بے وقوف کو بے وقوف کا مال بھی نہ دو، اس سے لے لو آپ۔ بعد میں پتہ چلا ایک مولانا صاحب بہت ناراض ہو گئے یہ گفتگو سن کر، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے، تو جنہوں نے سنی ہوئی تھی گفتگو انہوں نے کہا ہم نے پوری گفتگو سنی ہے، کہیں نام نہیں تھا، کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، وہ تو ایک قرآنی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے وقوفوں کو مال مت دو، بیت المال بھی نہ دو اور کوئی مال، اور ان کا اپنا مال بھی نہ دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے علاوہ کوئی بیوقوف تو ہے نہیں ہے، تو یہ ہم ہی مراد تھے اس۔ یہ تو اب جان بوجھ کے اس کا مصداق بننا ہے کہ بعض اوقات فوراً نام لے آتے ہیں، جی فلاں تو راہ ابراہیم سے دور ہے، کوئی نہ لے نام۔ قرآن مجید فارمولہ ذکر کر رہا ہے، فارمولہ کیا ہے کہ جو بھی راہ ابراہیمی دور، راہ ابراہیمی ترک کرے گا بیوقوف ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزر ہو، جس کو ابراہیم یا اب کہتے ہیں، اے باپ، خواہ وہ آزر ہی کیوں نہ ہو، جو بظاہر قرآن نے ابراہیم کا اب ذکر کیا ہے، اب بڑا ضرور تھا، اب یا چچا تھا جیسے بعض نے کہا، کفیل تھا، بالآخر ایسا شخص تھا، حضرت ابراہیم اس کے زیر سایہ تھے، اس کی کفالت میں تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، احترام کرتے تھے حضرت ابراہیم اس کا، وہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر راہ ابراہیمی سے دور ہے بے وقوف ہے، آزر بھی بے وقوف ہے۔ اب اگر آزر بے وقوف ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے کسی کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے۔ جو بھی راہ ابراہیمی سے دور ہے بے وقوف ہے۔ راہ ابراہیمی کیا ہے؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین، خدا نے تمہارے لیے وصیت کی ہے الدین کی، فقط دین کی، آپشن نہیں دیے آپ کو کہ ان حالات میں دین، ان حالات میں غیر دین، فقط دین، تمام حالات میں فقط دین تمہارے لیے، ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے، کئی راستے نہیں رکھے ہوئے، صراط مستقیم رکھا ہوا ہے، یہ نہیں رکھا ہوا کہ اگر موسم ٹھیک ہوا تو صراط مستقیم، اگر مطلع ابر آلود ہوا صراط غیر مستقیم، نہ، یہ ہم نے خود استخاروں سے نکال لیا ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، صراط مستقیم پہ خطرہ ہے، وہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں، صراط مستقیم میں تو زندگی جاتی ہے، جان جاتی ہے، بس سٹیرنگ موڑو، صراط غیر مستقیم پہ چلتے ہیں، یہ آپشن نہیں ہے۔ رائے ابراہیمی آپشنل نہیں ہے، متعین ہے، فکس ہے کہ خدا نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب مرو تو اس دین پر، مسلمان مرو تم، اس دین کے اوپر قائم رہو تم، اس دین کی اساس پر قائم رہو، اور موت بھی تمہیں اسی پر آئے۔ سورہ بقرہ میں ہی آیا 193 میں ماجرہ دین، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید اس کو بڑھایا ہے، بات کی ہے اس کو۔ آپ کی ماموریت یہ کہ آپ نے دین کو غلبہ عطا کرنا ہے، پوری امت کو، پوری امت کا یہ فریضہ ہے، اور دین کے غلبے کی راہ سے ساری رکاوٹیں آپ نے اکھاڑ کے پھینکنی ہیں، کسی قسم کی توجہ نہیں کرنی، ہیر پھیر نہیں کرنا، کام یہ ہے آپ کا دین کا۔ حضرت ابراہیم نے بھی، اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے، الدین، وہی دین انبیاء کا ہے، وہی تمہارے لیے ہے اور تمہاری اولاد کا، اور اسی دین پر جینا مرنا ہے تمہیں، آپشنل نہیں ہے۔ دوسرا، یہ دین تم نے اس کو غلبہ عطا کرنا ہے، اور غلبے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو آپ نے ہٹانا ہے۔ آیا 193 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، وقاتلو ان کو مارو، قتل کرو، ختم کرو ان کو، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ نہ بنے، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کو ختم کرو. ختم کرنا حکم دین ہے، حکم قرآن ہے. وَيَكُونَ، کیوں ان کو ختم کرو؟ تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، خوب رہنے دیں ان کو، فتنہ بھی رہے یہ بھی رہیں. نہ، اگر یہ رہے اور فتنہ رہا، ایک بڑا ہدف مقصد حاصل نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ غلبہ دین کا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فقط دین خدا کے لیے رہ جائے. اس وقت دین خدا کے لیے نہیں ہے، اس وقت دین سب کے لیے ہے، ہر ایک نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے. اور فتنے ختم کرو، رکاوٹیں ہٹاؤ، کہ وہ دین جو اللہ کے لیے، فقط وہ رہ جائے تنہا. اس وقت تک پیکار، نبرد، مبارزہ جاری رکھو جب تک الدین للہ نہ رہ جائے. اس وقت تک آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوا. آپ یہ کہو گے نا، بھائی اس کا دین اس کے لیے، میرا دین میرے لیے، میں چھپ کے اپنے دین پر عمل کروں، وہ چھپ کے اپنے دین پر. نہ، ہم نے اس وقت تک پیکار کرنی ہے کہ جب تک دین اللہ کا رہ جائے، فقط خدا کا دین رہ جائے. فَإِنْ اِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر باز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر فتنے سے باز نہیں آتے، تو جب تک دین للہ نہیں رہ جاتا، اس وقت تک آپ نے نبرد جاری رکھنی ہے. آیہ 249 میں کہ پہلے بھی یہ آیہ پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی دین کے غلبے کی خاطر ایک نمونہ بھی ہے ساتھ اور حکم بھی ہے. تالوت و جالوت کا مبارزہ، کہ جالوت ایک ستمگر حکمران تھا، اس کے پاس حکومت و فوج تھی، اور اس نے آ کر بنی اسرائیل کے زمینوں پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کو نکال دیا، ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا، مردوں کو جلا وطن کر دیا. سال ہا سال تک یہ رسوائی کی زندگی بسر کرتے رہے. آخر کار ان میں شعور آیا کہ ہمیں اس طرح سے نجات نہیں ملے گی. پہلے مطالبے کرتے رہے، روتے رہے، امن کے بھیک مانگتے رہے، ہمارے حقوق دو ہمیں، عالمی اداروں سے رابطے کرتے رہے، کسی نے بھی نہیں. آخر کار ان کو سمجھ آیا کہ یہ مبارزے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا نبی کے پاس گئے اور کہا، یا نبی اللہ، ہمارے ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں، اب آپ کی بات مانتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بتائیے. لیکن قائد نہیں ہے، رہبر نہیں ہے. خداوند نے تالوت کو ان کا رہبر بنا دیا. تالوت، جن کا ماجرا مفصل بیان کیا ہے، تالوت اس آبادی کا ایک گمنام چرواہا تھا، ایک فقیر گھرانے کا لڑکا، جو بڑے وڈیروں سے، ملا کے گھروں سے نہیں تھا، گمنام سا لڑکا، اور چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانا اس کا شغل تھا. اس کو خدا نے ان کا کمانڈر بنا دیا. خوب یہ کمانڈر آیا، اس نے فوج بنائی، اس نے لشکر بنایا، وہ بھی کن کا؟ اپنے جیسے ہی لڑکے جمع کیے، آبادی کے سارے جوان. ان کے پاس نہ اسلحہ، نہ وسائل، نہ لباس، نہ جنگی ساز و سامان، تلوار بھی نہیں، نیزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ڈنڈے اور پتھر لے کر یہ جنگ کے لیے تیار ہو کے نکلے، اپنا دفاع کرنے کے لیے. راستے میں باہر کے مسائل ہوئے، آخر کار یہ پہنچ گئے جالوت تک، تھوڑی سی ٹولی ایک لے کر. تالوت گاؤں کے یا آبادی کے جوان لڑکے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے، ننگے، پیاسے، اور جالوت کے سامنے جا پہنچے. جو ہی جالوت کو دیکھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے. یہ لشکر اتنا بڑا، مجہز، سپر پاور، اور ہم پتھروں سے لڑیں. باہر کے گھبرا گئے، پسینے چھوٹے ان کے. تالوت کے لشکر میں دو آدمی بہت پختہ ایمان والے تھے، بہت مضبوط ایمان والے. انہوں نے نکل کر شعار دیا، اور اس شعار نے ان جوانوں کے قدم مضبوط کیے، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ شروع کیا اور جالوت کو مار دیا داؤد نے، اور اس کے بعد خدا نے ان کو بہت عظیم کامیابی دی. لیکن اس سارے ماجرا میں نقطہ یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا کام دین کا غلبہ ہے. غلبہ جب تک نہیں ملتا ہمیں، اور غلبہ ملے گا ہمیں یقیناً، ان دو آدمیوں کا پختہ ایمان پورے آبادی میں سے، جہاں بڑے بڑے فن خان قومی لیڈر تھے، صرف دو آدمیوں کا یقین تھا کہ غلبہ ہمارا ہے. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ولم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشرب منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہو والذین آمنوا معہ قالوا. جب یہ بار کے سارے مرائل طے کر کے جالوت کے روبرو کھڑے ہوئے، دیکھا جالوت کو، قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود، ہم نے جالوت اور جنود جالوت سے لڑنے مشکل ہے، لا طاقت لنا، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، ہم اس لشکر کا، اس کا مقابلہ کریں گے ہم ان خونخاروں کا. قال الذين يظنون انهم ملاق الله، لیکن ان میں ایسے تھے، اس چھوٹے سے گروہ میں کچھ ایسے تھے جن کو یقین تھا لقاء اللہ کا، شہادت کا، ان کو یقین تھا کہ ہم شہادت پائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں جائیں گے. انہوں نے نکل کر کہا، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کہ ڈرتے کیوں ہو آپ؟ قانون خدا آپ کو معلوم نہیں؟ قانون خدا یہ ہے کہ خدا چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کرتا ہے، فئة قلیلہ کو فئة کثیرہ پر خدا غلبہ عطا کرتا ہے، اور وہ غلبہ ہم نے پانا ہے. واللہ مع الصابرین، اور خدا صابرین کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد مبارزہ شروع. ولما برزو، جب یہ شعار دو لڑکوں نے دیا کہ فئة قلیلہ غالب آتا ہے فئة کثیرہ پر، دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھا اور مبارزہ شروع ہوا. آخر کار داؤد نے جا کر جالوت کو مار دیا بڑے عجیب انداز سے. جالوت جس کے دیکھنے سے ہی گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، ایک چھوٹے سے نوجوان نے غلیل کے پتھر سے جالوت کو گرا کے ڈھیر کر دیا اور سپر پاور شکست کھا کے بھاگ گئی، اور خدا نے فئة قلیلہ کو فئة کثیرہ پر غلبہ عطا کر دیا. اور اس کے بعد حضرت داؤد کی حکومت و اس کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت بنی، جو غلبہ عظیمہ تھا. یعنی تاریخ ہمیں غلبہ دین کا ایک شاندار زمانہ حضرت سلیمان کی حکومت بتاتی ہے، جو اس چھوٹے سے گروہ کے مبارزے سے آغاز ہوا. اگر یہ گروہ، یہ ٹولی نہ نکلتی جالوت کے مقابلے میں، حضرت سلیمان تک کبھی بھی نوبت نہ آتی، وہ عظیم حکومت قائم نہ ہوتی ہرگز. سورہ آل عمران میں آیا 19 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا، جس طرح سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے دین اور غیر دین و جمہوریت اور اسلام و تشیع اور فلاں، جہاں نکل پڑو اور جدھر چل پڑو اور ادھر ہی ٹھیک ہے، سب راستے گھوم گھام کے زمین گول ہے، جدھر بھی جو پھر کعبہ ہی آ جاؤ گے. نا، کچھ راستے ترکستان جاتے ہیں، کعبہ نہیں جاتے. کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، زمین گول ہے، مسئلہ نہیں ہے، جدھر بھی جو یہیں پہنچو گے آپ. یہ نظریہ غلط ہے. صراط مستقیم، یعنی ایک معین راستہ ہے، اس سے ذرا برابر دائیں بائیں ہوئے فہی المزلہ، امیر المومنین فرماتے ہیں گمراہی ہے، وہ کھائیاں ہیں، ہلاکتیں ہیں، ذرہ برابر ادھر سلپ ہوئے گمراہ ختم. دین کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین، آیا 19 سورہ مبارکہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت طالب علموں نے مجلس کی ٹریننگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، چونکہ آسان ہے اس کو حفظ کرنا. اب جو بھی آپ، یہ ایک کوڈ ہے، جو بھی مولانا مجلس شروع کرے اور یہ آیت پڑھے ان الدین عند اللہ الاسلام، سمجھو ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی مجلس کی، ابھی صحیح پختہ نہیں ہے، چونکہ ابھی پیچیدہ آیتیں، بڑی آیتیں اور سادہ بھی ہے، یہ اس کو شروع کر دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر اس کے بعد ٹوٹ کے سنانا شروع کر دیتا ہے. جبکہ یہ آیت بہت ہی اہم و بنیادی مطلب بیان کر رہی ہے، وہی جو بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دو تاکیدوں کے ساتھ، کہ اول آپ کے لیے فقط دین ہے، دین کے علاوہ کوئی اور راستہ جائز نہیں چلنا. یہ جو آپ نے نکال دیے ہیں راستے، یہ ممنوع راستے تھے سارے، غیر قانونی طور پر جا رہے ہو ان راہوں پر، تم پٹواری سے مل کے تم نکل پڑے ہو ان راہوں پر کہ ہم جا سکتے ہیں یہاں پر، یہ غلط کام کر رہے ہو آپ. دین، فقط دین. دوسرا جو تمہارے لیے ہے، نہ دین ہر دین کہ آپ کہو جی کہ ٹھیک ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی فتویٰ ہے، یہ بھی اسلام ہے، نہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے متعین ہے دین، اور اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، یعنی تم پابند ہو فقط اسلام کی پیروی کے. وغیر از اسلام، آپ کسی چیز کی پیروی کی اجازت نہیں آپ، فقط اسلام. نجی زندگی، آئلی زندگی، پرائیویٹ زندگی، ازدواجی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی، جو زندگی میں حیات کا پہلو ہے فقط اسلام، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. لیکن آپ دیکھیں اسی دین میں کتنے بے دین راستے نکال لیے گئے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلاف دین میں شروع، دین آیا تھا ان کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، جو اختلاف ختم کرنے آیا خود اسی میں اختلاف شروع کر دیا انہوں نے دین میں. کیوں کیا؟ باغیم بینہم، اس لیے کہ بغاوت ہے ان کے اندر، سرکشی ہے ان کے اندر، سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف انہوں نے دین کے اندر ڈال کر اپنے لیے پھر راہیں الگ کر دی ہیں. فرق یہ تھا انہی راہوں پہ چل رہے ہیں، پہلے دین کے بغیر آبائی، اب انہی راہوں پر دین کے نام پر چل رہے ہیں. مثلا جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہم انہی راہوں پر ہمارے آبا چل رہے تھے، کس کے نام پر؟ سیکولرزم کے نام پر، فلاں کے نام پر. پاکستان بنا، اب وہی راہیں دین کے نام پر چل رہے ہیں، ہو بہو وہی کام. جیسے ایرانی پہلے نوروز مناتے تھے، اسلام سے بھی پہلے نوروزی تھے، یہ شروع سے ہی نوروزی ہیں یہ ہزاروں سال سے. خوب جب اسلام نہیں تھا تو نوروزی تھے، اسلام آ گیا پھر بھی نوروزی ہیں. فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے نوروزی تھے مجوسیت کے نام پر، اب اسلام کے نام پر کام وہی کر رہے ہیں. فرق یہ ہو گیا کہ اب اسلام کے جھنڈا اٹھا کے، یہ غلط ہے، نہ کریں یہ کام. چینج کر دیا، بدل دیا گیا ہے آپ کا راستہ، آپ کا ضابطہ بدل دیا گیا، چھوڑ دو اس کو آپ. نہ کہ ہم پہلے بسانت منائیں قوم کے نام سے، اب بسانت منائیں بہار کے نام سے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ عید بہاراں، جشن بہاراں کہہ دو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے اسے. باغیان انہوں نے اس کے اندر اختلاف شروع کر دیا. سورہ آل عمران میں آیا دیگر موجود ہے، آیا بارہ میں، سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے. قل للذین کفروا، اے رسول بتائیں، حتی کافروں کو بتائیں، مومنوں کو بھی کہیں کئی جگہ پر، قل للذین آمنوا، یہ مومنوں کو کہہ دیں گے آپ، یا قل یا ایو الذین آمنوا، کہہ دو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انہیں کہہ دیں آپ. یہاں پر ہے کہ قل للذین کفروا، جو کافر ہیں انہیں بھی سنا دیں. یہ اسلام کا موقف، توجہ کریں، یہ بہت مزیدار آیت ہے. یہ کن دنوں کی بات ہے؟ کہ جب کافروں کا غلبہ ہے، ہر طرف کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان چھوٹی سی بستی ہے یثرب مدینہ، چھوٹا سا چند فرسخ میں گرا ہوا ہے، دائیں بائیں سب شرک و کفر و یہود و بت پرستی ہو، سب کچھ ہے، اور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس میں مسلمان ہیں، رسول اللہ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں گرے ہوئے، باقی ساری دنیا پر کفر و شرک کا سایہ ہے. اور اس عالم میں رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار کو، یہ جو اب پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، ان کو اعلان کر کے بتا دیں. کیا؟ قل للذین کفروا ستغلبون، ان قریب ہم تم پر غلبہ پا لیں گے. ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے ان قریب. ابھی غلبہ ان کا ہے، لیکن آپ ان کو سنا دو کہ بس تھوڑے دن ہیں تمہارے غلبے کے، ان قریب کایا پلٹنے والی ہے، ان قریب ہم غلبہ پائیں گے تمہارے اوپر. ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور بہت برا انجام ہوگا تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. منتظر رہو. ستغلبون، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس طرح کی تعبیریں. ستغلبون یعنی بہت جلدی، ان قریب، بہت مستقبل قریب میں، ستغلبون تم مغلوب ہونے والے ہو، تم شکست کھانے والے ہو. توجہ فرمائیے، رسول اللہ اس وقت صورت آل خود مدینہ بچانا مشکل تھا، پاکستان سے زیادہ مشکل بنی ہوئی تھی رسول اللہ کی، کہ ہم پھر بہتر حالت میں ہیں، اس وقت مدینہ زیادہ مشکلات میں تھا. اور ان کو خداوند نے کہا کہ آپ اعلان کرو کہ ان قریب ہم اس حالت سے نکلنے والے ہیں اور تم مغلوب ہونے والے ہو. اب اگر یہاں پر ہم ہوتے تو رسول اللہ کو جس طرح بعض شک کرتے تھے نا رسول اللہ کو عجیب و غریب تہمتیں لگاتے، مثلا رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ ساحر، مجنون، معاذ اللہ پاگل ہے، یہ تو یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. مثلا مکہ میں رسول اللہ یہی باتیں کرتے تھے، عنقریب ہمارا غلبہ ہونا ہے، عنقریب یہ دین پھیل جانا ہے. باپ کہتے تھے یہ عجیب ہے، ذہن ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی سمجھدار بیلنس آدمی تو ایسی باتیں نہیں کرتا. یہ کہ ہر طرف ان کا غلبہ ہے، ہر طرف کنٹرول ان کا ہے، ہر جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں عنقریب ہم غالب آنے والے، کہاں سے؟ نہیں ہے معلوم. دیکھیں انسان صرف ہم پردے کے اس طرف دیکھتے ہیں، بقول حافظ کے کہ بہت خوبصورت شعر ہے یہ حافظ شیرازی کا، چند روزی یا چند دن کے لیے اگر روزگار بر وفق کے مراد تو نہ رفت غم مخور، چند دن اگر حالات تیرے مطابق نہیں ہیں تو ڈر مت غم نہ کر، کیوں ہست بازی ہا یہ پشت پردے غم مخور. اس لیے کہ پردہ ہے، پردے کے اس طرف بھی کچھ بازی ہو رہی ہے اور پردے کے اس طرف بھی کچھ بازی ہے. یہ جو پردے کے اس طرف مسائل ہیں تو انہیں دیکھ کے گھبرا رہا ہے، غم نہ کر، چونکہ پردے کے اس طرف بھی کچھ نہ کچھ دنیا ہے، ادھر بھی کچھ ہے مسائل. اب جس کو پتہ ہے کہ پردے کے اس طرف بھی نقشے ہیں، پلاننگ ہے، ہمیں پردے کے اس طرف کی پلاننگ پتہ ہے، دشمن یہ سوچ رہا ہے، دشمن نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، خوب آپ یہ بھی تو دیکھو پردے کے اس طرف بھی تو کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، ڈرو مت، اس کو دیکھ کر بھی کچھ آئیڈیالوجی بناؤ، اس کو دیکھ کر بھی کوئی ہدف نظر میں رکھو. ہست بازی ہاں یہ پشت پردے غم مخور. سورہ آل عمران میں ہی آیہ دیگر ہے، آیہ 139 میں یہاں پر ممنوع قرار دیا، نہی کر دی گئی ہے کہ مغلوبیت ممنوع ہے اسلام میں، جرم ہے، حرام ہے، شراب پینے کی طرح ہے، خنزیر کھانے کی طرح ہے مغلوبیت، جب نہی کر دی گئی ہے. مثلا اب ہم نے ہم شرعی وہ نہیں ہیں لوگ، ہم مزاجی لوگ ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں خنزیر نہیں کھاتے، جبکہ اسلام میں دونوں ایک جیسے ہیں. کتا گھر میں پالتے ہیں، خنزیر کو بہر والی چیز کہتے ہیں، دونوں نجس و لین ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، بالکل ایک جیسی پلیدی، ایک جیسی نجاست، ایک جیسی نحست، دونوں ایک چیزیں ہیں، لیکن کتا ان کی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ کتے کے لاڈلے نام اولاد کی طرح کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو گھروں میں، اور ان کے لیے گھر اور نوکر چاکر رکھے ہوں، خنزیر کا نام بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں باہر والی چیز ہے، جبکہ دین نے تو دونوں کو ایک جیسا پلید کہا ہے، یا کتے کو بھی کہو باہر والی چیز ہے، وہ گھر والی چیز بنا لی ہے، خنزیر کو باہر والی چیز کر دیا، چونکہ مزاجن یہ ہے، مزاجن ہمیں خنزیر زیادہ برا لگتا ہے، کتا اتنا برا نہیں لگتا، جبکہ دین اگر دیکھیں تو دین دونوں کو ایک جیسا کہتا ہے، دونوں نجس و لائن ہیں، دونوں نجس و لائن ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، قلب و خنزیر. ہم نے کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، بتاتا بھی کوئی نہیں ہے، علماء بھی نہیں بتاتے کہ یہ بھی حرام ہے آپ کے لیے، کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ اگر کوئی داڑھی منڈواتا ہے اس پہ فوراً چڑھ جائیں گے، اس کو جہنم پہنچا کے رہیں گے داڑھی منڈے کو، لیکن داڑھی والا جو مرضی یہ کرے اس کو، وہ ہزار قباحتیں کر رہے اس کو کوئی بھی اس کو نہیں ٹوکیں گے کبھی بھی، کیونکہ خوب داڑھی ہے، یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، نجیب آدمی ہے، یہ جو کرے ٹھیک ہے کرتا رہے. قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے، لا تہنوا، لا تہنوا منع کر رہا ہے، کمزور مت بنو، کمزوری مت دکھاؤ، کمزوری دکھانا دوسرے جرائم کی طرح ہے، جرم ہے، لا تہنوا نہی ہے، روکا جا رہا ہے، لا تہنوا نفی نہیں ہے، نہی ہے، نہی یعنی منع ہے کہ نہ کرو، کمزوری مت دکھاؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ بھی نہ، گھبراہٹ بھی جرم ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، کنفیوز مت ہو، کمزور مت بنو، کمزوری مت دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم برتر ہو، اعلون ہو تم، وہ مقام پاؤ اپنا۔ تم کمزور کیوں بنتے ہو؟ مومن ہو کر کمزور بن رہے ہو، مومن ہو کر تم گھبراہٹ میں ہو۔ ایمان اور گھبراہٹ، ایمان اور کمزوری اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، انتم ال و انتم الاعلون، تم برتر ہو، اعلون ہو۔ خدا نے تمہارا جو مقام ذکر کیا ہے وہ برتری ہے، سمجھوتا بھی نہیں ہے۔ دب کے رہنا تمہاری شان ایمانی کے خلاف ہے، مومن کے شان کے خلاف ہے۔ کمزور، ضعیف، موہون، حزین، پریشان، تباہ ہوا، یہ شان ایمانی کے خلاف ہے، شان مومنین نہیں۔ ان کنتم مومنین، خوب اب قرآن نے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، اب اگر آپ بیان شروع کر دو کہ کیسے نہ گھبرائیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو، جنہوں نے تم پر غلبہ پایا ہوا ہے ان کے بھی مسائل تمہاری طرح ہی ہیں، وہ ان مشکلات کے باوجود تم پر غالب ہیں، انہی مشکلات میں تم مغلوب ہو۔ پاکستان سے باہر ایک ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ تبلیغ کی غرض سے جانا تھا، جب توفیق تھی باہر جانے کی، تو ماہ رمضان میں ان مومنین سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ مثلا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو جماعت پانچ وقت کی ماہ رمضان میں کم از کم نماز جماعت پڑھا کرو، پانچ وقت مسجد میں آیا کرو۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم یہاں بہت مصروف ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں مصروف لائف ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، ہم کمپنیوں میں ہیں، اداروں میں ہیں، اور بہانے اتنے، صرف مغرب کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، چونکہ افطار دیتے تھے وہاں پر، وہ بھی جاذبہ سارا افطار کا تھا، وہاں افطار ایک ٹائم کا کھانا بھی کسی کو ملے تو بڑا نعمت ہے، اللہ بار کے مفت میں افطار ملتی تھی تو وہ آ جاتے تھے، باقی کسی ٹائم نہ صبح کی نماز کے لیے نہ ظہرین کے لیے بالکل نہیں آتے تھے۔ اب ہم جتنا اصرار کرتے کہ بھائی کم از کم نماز تو جماعت سے پڑھ لیا کرو، ماہ رمضان ہے، یہاں تو بے نمازا بھی نمازی ہو جاتا ہے، تو آپ بھی، تو وہ یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اداروں میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو یہاں کے قانون و مسائل و فلاں۔ میں انہیں یہ پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اہل سنت مسلمان یہ بھی انہی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جن میں آپ کرتے ہو، یا ان کی الگ کمپنیاں ہیں، آپ کی الگ ہیں؟ وہ کہتے تھے نہیں، وہی کمپنیاں ہیں جہاں ہم کام کرتے ہیں، یہ بھی وہیں کام کرتے ہیں، یہی ادارے ہیں، یہی قانون ہیں، سب کہتے تھے سیم ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی آتے جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ یہ برادران ظہر کے وقت ان ممالک میں جہاں ویسے ہی بڑی پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، نماز ظہر، سردی ہو یا گرمی، نماز ظہر قائم کرتے ہیں، اور مسجد سے باہر روڈ بھی بلاک ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی نماز جماعت قائم کرتے ہیں، انہی اداروں سے نکل کر آتے ہیں، انہی کمپنیوں میں جاب کرتے ہوئے، اور عصر الگ پڑھتے ہیں، ظہر الگ پڑھتے ہیں۔ آپ کو تو پھر ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ ظہر و عصر ملا کے پڑھ لو، مغرب عشاء نماز کے پڑھ لو، وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، انہی شہروں میں رہ کر، انہی حکومتوں میں رہ کر، انہی قوانین کی اتباع کر کے، انہی سارے مسائل میں وہ پانچ وقت آ کر نماز جماعت، اور وہ جماعت بھی بڑی جماعت، نماز رمضان میں واقعاً دل خوش ہوتا تھا دیکھ کے انسان کا، کہ مسجد چھوٹی سی، مسجد چھوٹی بھی نہیں، مثلا ان کے مطابق بڑی مسجد تھی، لیکن ایک بڑا شاندار مظاہرہ ہے غیر مسلم ممالک میں، اتنی بڑی بڑی نماز جماعت ہونا، روڈ کے اوپر مومنین مسلمین کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ الہی کر رہے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر۔ اور یہ ہیں، ان کو ایسا دین بتایا گیا ہے کہ افطاری والے اس میں آ جاؤ، باقی میں کہو کمپنی اجازت نہیں دیتی، فلاں نہیں دیتا، چپ ہو جاتے تھے۔ فبوہت الذی ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، تمہارے مسائل ہیں جن کا تم پر غلبہ ہے، وہ بھی تمہاری طرح کی مشکلات میں ہیں، وہ انہی مشکلات میں رہ کر تم پر غالب ہیں، تم انہی مشکلات میں رہ کر مغلوب ہو۔ جس طرح امیر المومنین اپنی فوج کو کہتے تھے اٹھو جنگ کریں، وہ کہتے تھے گرمی ہے، وہ کہتے تھے اگر گرمی صرف کوفے میں، یہ شام میں بھی ہے، وہ ادھر بھی گرمی ہے، وہ گرمی میں تم پر حاوی ہو رہے ہیں، کاروائیاں مسلسل کر رہے ہیں، تم گرمی میں دفاع بھی نہیں کر سکتے اپنا۔ سردی ہوتی تھی پھر کہتے تھے سردی ہے، دشمن کے لیے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، ان کے لیے گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے۔ سورہ آراف میں سورہ اعراف آیا آیا 29 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قل امر ربی بالقسط، اے نبی یہ بتاؤ، یہ عمومی بات ہے سب کو بتانے کی ہے، امر ربی بالقسط، خدا نے حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور ہر مسجد سجدگاہ جہاں پر سجدہ کرنا ہے وہاں پر اقیموا وجوہکم، اپنا رخ ہر مسجد میں خدا کی طرف کرو، عند کل مسجد اپنا رخ خدا کی طرف کرو، ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور اپنے خدا کو پکارو مخلصین لہ الدین۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ عربی میں قرآنی مفہوم میں مخلص و خلوص اور اردو میں مخلص و خلوص، اردو میں ہر نیک آدمی مخلص ہو گیا ہے، یعنی جو غلط کام نہیں کر سکا، چاہتا تھا کرے لیکن موقع نہیں ملا، یہ بڑا مخلص آدمی ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ بعض جو ہیں وہ کاروباری دن، جیسے عید کے دن ہیں آج کل دکانداروں کے خصوصاً جو عید کی خریداری جن سے ہوتی ہے، عام دنوں میں ان کے پاس چھری ہوتی ہے اور عید کے موقع پر ٹوکا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لوگوں کو چمڑا اتارنے کے لیے ٹوکے سے اتارتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں بڑے مخلص ہیں، کیوں جی آج مثلا بہت اچھا دن گزرا، کوئی گناہ نہیں کیا، کیوں نہیں، کوئی پھنسا ہی نہیں آج، جس کو چکر دیتا میں، جس کو ٹھگتا میں، جس کو کوئی پھنساتا، کوئی آیا ہی نہیں، جال میں پھنسا ہی نہیں ہے آج، اس وجہ سے بہت مخلص ہیں ہم۔ ہم نے جو مخلص کا اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، عموماً ہمارے یہاں ناکام، مایوس، محروم لوگ اپنے آپ کو بڑا مخلص کے، مخلص ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ورنہ ہم بھی اگر مخلص نہ ہوتے تو بہت آگے جا سکتے تھے۔ عموماً مایوسی کا نام اخلاص ہے، ناکامی کا نام اخلاص ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے جو رہ گیا ہے، نہیں کہیں مادی لحاظ سے یا ظاہری لحاظ سے کہیں نہیں پہنچ سکا، تو اس سے پوچھیں کیوں یہ حالت ہے آپ کی؟ یہ مخلصین کا یہی حال ہوتا ہے، مخلصین کو کوئی بھی نہیں پوچھتا مسئلہ، نہ مخلص بگاڑ دیا ہم نے، مخلص خلوص خالص سے ہے، پیور، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ چند چیزیں خالص ہوں، ایک دین خالص ہو اور ایک دیندار خالص ہو، انسان خالص خدا کے لیے اور دین بھی خالصتاً دین خدا ہو، ملاوٹ والا دین نہ ہو۔ ہم خلوص ایک ملاوٹ کو زیادہ حساس رکھتے ہیں، مثلا دودھ خریدتے ہیں اگر پانی اس میں پڑا ہوا ہو، اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ آغا یہ دودھ ہے بڑا سستا ہے بہت اچھا ہے اس میں آدھا پانی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ملاوٹ والا ہے یہ نہیں لینا ہم، لیکن اگر یوں کہے کہ یہ وہ دودھ ہے جس میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے لیکن اس میں جتنی کریم تھی چربی تھی وہ ساری ہم نے نکال لیا، آپ کہتے ہیں یہ بہترین ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ میری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، چونکہ ویسے میرا کولیسٹرول ہائی ہے، چربی ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بغیر چربی والا دودھ پئیں آپ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا مفید دودھ ہے۔ خالص دودھ کون سا ہے؟ جس میں پانی نہ ہو اور جس سے مکھن نکال لیا جائے، جبکہ یہ دونوں ناخالص ہیں۔ ایک ناخالص اس میں وجہ سے ہے کہ اس میں باہر سے ایک چیز ملا دی گئی ہے، ایک ناخالص اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر جو اس کی روح تھی وہ نکال لی گئی ہے، یہ دونوں ناخالص ہیں، دونوں ناخالص ہیں۔ یہ جس دودھ سے چربی و مکھن نکال لیا ہو، کریم نکال لی گئی ہو، وہ دودھ نہیں ہے، وہ چھاچھ ہے، وہ لسی ہے۔ وہ اب اس کے نام مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ لسیوں کے نام، کھٹی لسی، میٹھی لسی، کھاری لسی اور کچی لسی۔ ایک لسی کو کہتے ہیں نا یہ کچی لسی ہے، یہ کچی لسی ہے جس سے آپ نے مکھن نکال لیا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ اب یہ صرف پیاس بجھانے کے لیے ہے، باقی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کچی لسی ہے جو آپ دودھ کے نام پر خرید رہے ہیں۔ دودھ خالص وہ ہے جس کے اندر جو ہونا چاہیے وہ اسی کے اندر رہے اور جو باہر سے اس کے اندر اجزاء ہیں وہ نکال لیے جائیں۔ ہمیں حساسیت یہ ہے کہ باہر سے دین کے اندر کچھ شامل نہ کیا جائے، لیکن جو دین کے اندر ہے وہ نکال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا خطرناک ایسا ہے، دین کا کولیسٹرول ہائی کرتا ہے، وہ پاور والی چیزیں وہ نکال لیں، طاقت والی، باقی کچی لسی پلائیں ہمیں، ٹھیک ہے، پئیں گے نیند زیادہ آئے گی ہمیں۔ یہ دین کا خلوص دو طرح سے خراب ہوا ہے، دو طرح سے دین کے خلوص کو خراب کیا گیا ہے۔ اس وقت توجہ کریں، ہم دیندار ہیں، دین خالص کے دیندار نہیں ہیں، دین ناخالص لے کر دیندار بنے ہوئے ہیں۔ ناخالصی دو طرح کی، ایک جس طرح وہ ذاکر کے بقول کے غریب کی محنت والا دین، کہ رسول کی محنت کے ساتھ ساتھ غریب کی محنت زیادہ ہے۔ اس نے مجلس پڑھی تھی نا، تو ایک جملہ کہہ کے کہا تھا، یہ تاریخ میں تھا جو میں نے پڑھا ہے، اس کے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سارا غریب کی محنت ہے، رسول کی محنت نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ دین میں تھا وہ نکال لیا گیا، مثلا فرض کر لیں کہ رسول اللہ نے اعلان کیا ولایت کا، وہ نکال لیا گیا، ولایت کو کہا رہنے دو، ابھی یہ بہت پاورفل ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ابھی ولایت کے بغیر چلتے ہیں، خلافت سے مسئلہ چلاتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، یہ ناخالص کر دیا آپ نے، کچی لسی بنا دی ہے، اس سے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ کے دیندار ہو نہیں ہے یہ دین، اس کا جو روح تھی وہ نکال دی تم نے، اسے خالص نہیں رہا، کہاں خالص رہا اب یہ دین؟ حکومت رکن دین، محور دین، روح دین ہے، ہدایت کا دین ہدایت ہے، وہ حکومت روح ہدایت ہے، اختیار زندگی انسان کا حکومت کے پاس ہے، یہ روح نکال کے اب پیچھے خوش ہو، نجی ادارے بنا کے، مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، چھوٹے چھوٹے، جی ہم نے نجی ہدایت کے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، خوب زندگی کس کے کنٹرول میں ہے؟ مسجد کے کنٹرول میں ہے نا، حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ پرمیشن کہاں سے لینا ہے؟ حکومت سے لینا ہے۔ آپ نکاح کرتے ہو، جب تک حکومتی فارم نہ بھرو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا قانونی۔ بچے کا نام رکھتے ہو، پہلے حکومت کے پاس جا کے اس کو درج کراؤ نادرا میں، جب تک نادرا آپ کے بچے کو نہ کہے قانونی ہے، قانونی نہیں ہے، بے شک شرعی بچاؤ، اور اگر نادرا وہ ولد الحرام کو لکھ دے یہ ان کا شرعی بچہ، وہ شرعی ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کون سا ایسا حکومت سے باہر ہے؟ حکومت کے اختیار سے باہر ہے، گھر آپ کا حکومت کے کنٹرول میں، مسجد آپ کی حکومت کے کنٹرول میں، مدرسے آپ کے حکومت کے کنٹرول میں، رفت و آمد حکومت کے کنٹرول میں، آپ کا نجی اجتماعی شعبہ حکومت کے کنٹرول میں، زندگی حکومتوں کے کنٹرول میں ہے، اور ہم بیٹھ کے نجی اداروں میں، دین کے نجی اداروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ نا ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں ہم، اگرچہ کنٹرول سارا حکومتوں کے پاس ہے۔ خالص نہیں رہا دین، دین کی ناخالصی، یعنی جب روح دین دین سے نکل جائے۔ اس لیے توجہ فرمائیں اس آیا پر، آیا 29 پر، قل امر ربی بالقسط، خدا کا حکم ہے کہ انصاف و عدالت قائم کرو، و اقیم وجوہکم عند کل مسجد، اور جہاں خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے وہاں پر رخ اپنا قائم کر لو، کھڑے ہو جاؤ، ودعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعکم تعودون، اور مخلصین لہ الدین خدا کی طرف آؤ تم، مخلصین لہ الدین، دین خالص لے کر، نہ کہ جو بھی چیز دین کے نام پہ ملی، کچی لسی ملی، شربت سوڈا جو ملا، وہ کہو یہ دین ہے، یہ لے آئے جی، ہمیں یہی بتایا گیا تھا، وہ یہ دین خالص نہیں ہے، اس سے زندگی استوار نہیں ہوتی، یہ نہیں دین بنتا آپ کا۔ ایک دو آیات مشاہدہ کر لیتے ہیں پھر، چونکہ بحث لمبی ہے آگے نہیں بڑھتے اس کو۔ سورہ مبارکہ انفال میں، سورہ آراف کے بعد سورہ انفال میں ہے، آیا 39 میں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کو راستے سے ہٹاؤ، یہ جو فتنہ ہے دین کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو راستے سے ہٹاؤ، یہ راستہ دین کا صاف کرنا آپ کا فریضہ ہے، قاتلو امر ہے، یہ مبارزہ و پیکار و نبرد فتنے کے خلاف یہ آپ کا فریضہ ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تاکہ یہ فتنہ نہ بنے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اصل قتال مقصود نہیں ہے، مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد یہ کہ دین خالصتاً خدا کا رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فقط دین خدا کا رہ جائے، کل دین، اور اس کے دائیں بائیں کسی اور دین کی گنجائش نہ ہو، فقط خدا کا دین رہ جائے، فقط اللہ کا دین باقی رہ جائے. فَإِنْ اِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کے بعد سورہ انفال میں ہی آیا دیگر ہے، آیا 72 میں، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کی راہ پر نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، دین جو بھی فرمان دے، دین کے قیام کرنا ہے قیام کریں، مبارزہ کرنا ہے مبارزہ کریں، استقامت دکھانی ہے استقامت دکھائیں، ہجرت کرنی ہے ہجرت کریں، جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا استقامت دکھائی آپ کے ساتھ ہیں ان کے آپ ولی ہیں، اے رسول آپ کا تعلق ان سے ہے، لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی سب سے بڑے مومن ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہیں ہیں ولی ان کے، جنہوں نے ترک کیا ہوا ہے عملی طور پر راہ دین کو، روش دینی ترک کی ہوئی ہے لیکن ہیں بڑے مومن، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، دعا کریں ہم مکہ میں صحیح و سالم رہیں، امن سے رہیں، آپ تو جا رہے ہیں خطرے سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں ہم ادھر ہی ٹھیک ٹھاک رہیں. یعنی رسول ان مجرمین و متخلفین کے لیے دعا کریں کہ آپ جو رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، رسول اللہ دعا کریں کہ اس نافرمانی میں اللہ توفیق دے آپ. یہ کیا دعا ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہو کہ رسول دعا، یا رسول اللہ دعا کریں ہم یہیں رہیں گے، ہم نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ فتح دے آپ کو، دعا کریں پیچھے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، پیٹ میں مروڑ ہے یہ درد ٹھیک ہو جائے، آپ دعا کریں ہماری. یعنی آپ جنگ میں جا کر اکیلے لڑیں اور ہم جو پیچھے گھروں میں بیویوں کے پاس بیٹھے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. یہ جن کا دین ہے، خداوند نے فرمایا کہ آپ نہیں ہیں ولی ان کے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، یہ چالاک ہیں، یہ وہی ابو سفیانی دیر ہیں، یہ کہ میدان میں بھی نہ جاؤ اور پیچھے رہ کر سب کچھ دعوے دار بھی رہو آپ کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم فلاں. سورہ، بس یہ آخری آیات ہیں پڑھتے ہیں ان کو، سورہ توبہ میں آیا 33 میں، سورہ مبارکہ توبہ 33 خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو منصوبے ذکر کیے ہیں، ایک شیطانی و ایک الہی. پہلے آیت میں آیا 32 میں شیطانی منصوبے کی طرف اشارہ ہے ہمیشہ، اور آیا 33 میں الہی منصوبہ ہے. آیا 32 میں ہے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ نور خدا کو خاموش کر دیں افواہوں کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے پروپوگنڈا کر کے. و یاب اللہ الا ان یتم نورا، لیکن اللہ ان کے ارادے کے خلاف چاہتا ہے کہ نور خدا تمام ہو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافرین کو ناگوار ہے نور خدا تکمیل ہو کامیاب ہو، لیکن خدا کا ارادہ یہی ہے. یریدون، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد آیا 33 میں ہے، ہو والذی، اب خدا نے عملاً منصوبہ بنایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے دین کے غلبے کے لیے، توجہ فرمائیں یہ آیا بہت اہم ہے. ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خداوند تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین دے کر، دین حق، تاکہ کیا کریں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں۔ یہ مقصد ہے، رسول اللہ کی رسالت کا مقصد ہے کہ یہ دین ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ یہ فقط جا کے لوگوں کو پہنچا دیں، پھر جیسے بھی رہے، مغلوب رہے یا غالب، نہ، اس کو اللہ سے لیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو نافذ کریں اور اس کو غلبہ دیں۔ رسول اللہ کی معموریت چار شعبوں والی ہے: اللہ سے دین لینا، لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں کے اوپر دین نافذ کرنا، اور دین کو تمام دیگر ادیان و نظریات پر غلبہ عطا کرنا۔ اور رسول اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ تنہا رسالت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، امت کی ذمہ داری ہے۔ غلبہ دین کا امت کے فرائض میں سے ہے، امت نے یہ کام کرنا ہے، یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ سب سے زیادہ ناگوار ہے، مشرقین کو یہ چیز سب سے زیادہ ناگوار ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے، ان پر بہت گران گزرتا ہے، وہ دین کا نفاذ بھی تحمل نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقط آپ دین رکھیں، اس کو نجی پریکٹس کے طور پر گھر میں رکھیں، پرائیویٹ، باقی اس کو غلبے کی بات نہ کریں، اس کو حکومت میں لانے کی بات نہ کریں، اس کو سسٹم بنانے کی بات نہ کریں، یہ بہت ناگوار گزرتا ہے ان کو۔ اور سورہ توبہ میں ہی آیا 40 میں ہے: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ خوب، یہ وہی معروف واقعہ ہے جو آپ نے مجلسوں میں بہت سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ جب ہجرت کے لیے نکلے مدینہ سے اور لوگوں نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی، کفار نے رسول اللہ کو نکال دیا، رسول اللہ اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے وہاں سے اور غار میں آئے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن، وہ ڈر گئے، ساتھی گھبرا گئے، تو رسول اللہ نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، لا تحزن ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور خداوند تعالیٰ نے سکون رسول اللہ کو، اب دونوں طرح سے پڑھی گئی ہے یہ آیت، یعنی رسول اللہ کے دل میں اطمینان ڈال دیا، یا اس ساتھی کے جو گھبرایا ہوا تھا اس کے دل میں بھی خدا نے اطمینان ڈال دیا کہ تم بھی گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے لشکر سے مدد کی رسول اللہ کی جو نظر نہیں آ رہے تھے، ایسی سپاہ سے رسول اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ وَجَعَلَ قَلِمَةَ الَّذِينَ، یہ دیکھیں شعار دین یہ ہے اصل میں، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا آل اسلام یعلو ولا یولا علی، یہ قرآن کی اس آیت کا دوسرا حدیث ہے، یہ آیت ہے اور اس مضمون کی حدیث ہے، وہ اسلام غالب ہے، وہ کوئی چیز اسلام سے مافوق غالب نہیں ہو سکتی، جسے مسلمان بھول بیٹھے ہیں۔ جَعَلَ قَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ شعار دین ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کلمت الَّذِينَ كَفَرُوا هِيَ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب تک یہ مقصود حاصل نہیں ہو جاتا، کلمت اللہ ہی الاولیاء، کلمت اللہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ لکھ کے ایوریسٹ کی چوٹی پہ لگا کے آ جائیں اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ اب سب سے اوپر ہے، چونکہ ہم عموماً بانس لمبے کر کے سمجھتے ہیں کہ علم کے یہ جھنڈوں کے بانس جتنی اونچے ہوں اتنا ہمارا غلبہ ہے، یہ غلبہ بانسوں کی لمبائی سے نہیں حاصل ہوتا، وہ بانس کی اونچائی ہے نہ مسلمان کی، بانس کی بلندی اور ہے، آل اسلام یالو اور ہے، بانس کے یالو اور ہے، وہ مثلا کھجور کے درخت بڑے لمبے ہیں، چیڑ کا اس سے بھی لمبا ہے، سنوبر اس سے بھی لمبا ہے، بعض درخت ممکن ہے کئی کئی فٹ لمبے، کئی کئی میٹر لمبے ہوں، نہ، غلبہ ملت، غلبہ نظریہ، غلبہ آئیڈیالوجی کا، غلبہ سسٹم کا، غلبہ سیاسی، یہ غلبہ تمہیں ہونا چاہیے۔ کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، یہ کلمہ خدا سر بلند ہے، اس کی ذات میں سر بلندی ہے، کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، ذات کلمہ خدا میں سر بلندی ہے، یہ سر بلندی تمہیں ہونی چاہیے، تمہیں اس کو پہنچانا چاہیے وہاں تک۔ لہٰذا مسلمان ہونا بہت سخت ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر اس کی عظمت کے مطابق پھر اپنے اندر حوصلہ بھی دیکھ لیں کہ ہے۔ بھلے کلمۃ الذین کفروا یا سفلا زیرین، ذلیل مغلوب ادیان مذاہب بھی ہیں لیکن وہ کفر کا راستہ ہے۔ دین کا راستہ غلبے کا راستہ ہے، سربلندی و عزت کا راستہ ہے۔ محکومی و غلامی و مقہوری یہ دین قبول نہیں کرتا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کلمۃ اللہ ہی الاولیا وانتم الاعلون۔ تم بلند ہوگے تو کلمۃ اللہ بلند ہوگا، کلمۃ اللہ بلند ہوگا تم بلند ہوگے اس وقت۔ یہ ہدف دین ہے۔ ابھی بہت ساری آیات جو ان سے بھی زیادہ سری تر ہیں اس معنی میں غلبہ دین میں، وہ چاند ایک رہ گئی ہیں کہ انہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔